لا إله إلا الله لا إله إلا الله
توحید-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم آسمان سے اتارا جو مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے، صراط مستقیم کا پتہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو انسان اور جانور سب کے لیے برابر ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کو ملا ہوا ہے۔ انسان کو رہنے کے لیے ایسا گھر چاہیے، چڑیا کو رہنے کے لیے چند تنکیں چاہیے تو وہ بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے، ہم نے بھی بنا لیا، اور انسان کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، اور ان پرندوں کو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کپڑے پہنا دیے، وہ ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے، ہمارا کپڑا تو ہر دوسرے دن بدلنا پڑتا ہے، ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے، بس جو ایک دفعہ پہنا بس وہی پہنا ہوا ہے۔ پھر انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ راستے اس میں نکالے ہوئے ہیں، یہ جانور پرند درند اپنی غذا کیسے کہاں ملے گی تلاش کرتے ہیں، سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف نکلتے ہیں پرندے، گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف نکلتے ہیں، وہ اوپر کینیڈا کے برفانی علاقوں سے آتے ہیں اور ایشیا کی طرف سفر کرتے ہیں، بیچ میں اتنا لمبا چوڑا بحر الکاہل ہے، ان کو ان راستوں کا پتہ ہے جہاں بحر الکاہل سب سے زیادہ تھوڑا فاصلہ رکھتا ہے، وہ وہاں سے اس کو پار کرتے ہیں۔ سال ہر سال کے تجربات میں اس بار، اور وہ پورا لشکر بن کے چلتے ہیں، میں نے خود دیکھا ڈیلس میں شام ہو رہی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں کالے کالے پرندے اتر رہے تھے، لاکھوں کی تعداد، تو وہ رات وہاں گزارنا چاہتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی فوج کیا ہے، کئی ایک پرندے ہیں جو اب ایشیا کی طرف گرم علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں ٹھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر، تو کہاں سے سمندر پار کرتے ہیں، جہاں سب سے تنگ اس کا راستہ ہر پارٹ سب سے تھوڑا جان کو اڑنا پڑے وہ وہاں سے پار کرتے، تو کہاں سے کھانا ہے کیا کھانا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے، یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ نے وافر عطا کیا ہے اور وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کھانا پکانا، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، انسان میں ذرا لذت اور چستا ہے تو اس کے مطابق بنا لیتا ہے، جانور نے منہ مارا اپنے پیٹ بھر لیا، تو ضروریات زندگی کے علم میں انسان جانور برابر ہیں، اور اس میں ان کو علم ہمارے علم سے زیادہ کامل ہے کہ ہم تو اپنے علم کے خلاف بھی کرتے ہیں ضروریات زندگی میں، وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ آپ شیر کے سامنے گھاس رکھو وہ نہیں کھائے گا، کہے گا میرا پرہیز ہے، بکری کے سامنے گوشت رکھو وہ کہے گی میں نہیں کھاؤں گی میرا پرہیز ہے، شوگر والے کے سامنے آم رکھو وہ ضرور کھائے گا، چاہے ڈاکٹر کا ڈاکٹر نہ کوئی نہیں جی ادھی گولی اس سے کھا لیتا ہے، ادھی گولی وقت کھا لیتا ہے کھاون تو دیو نہیں، تب یہ اپنے علم کے خلاف کر گیا۔ لیکن کوئی بھی جانور درندہ پرندہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتا، تو اس علم میں تو انسان جانور سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس میں زبردست علم دیا ہے۔ یہ جو مچھر ہے اس کا جو نر ہے وہ خون، اس کو خون کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک گھاس پھوس سے اپنا کام بنا لے، مادہ کو انڈوں کے لیے خون چاہیے، انڈوں کی پرورش کے لیے خون چاہیے، تو وہ جتنے بھی انسان کو کاٹنے والے مچھر ہیں یہ سب مادہ ہیں، نر نہیں کاٹتا۔ تو دیکھو ہم لائٹیں بجھا کے سوتے ہیں وہ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں. ہماری کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں, ہماری ایک آنکھ میں سینکڑوں مچھر آ جائیں تو اس کی چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس سے وہ کیسے ہم تک پہنچتا ہے جبکہ اندھیرا چھا چکا ہے. پھر وہ چادر میں سے راستہ بناتا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. پھر چادر میں گیا تو اور اندھیرا ہو گیا. اس اندھیرے میں وہ جگہ تلاش کرتا ہے. میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں, میں 26 کروڑ بلب کے ساتھ اپنی خال کے مسام نہیں دیکھ سکتا. وہ اس اندھیرے رات میں ٹٹول کے دیکھ کر محسوس کرتا یہ یہاں ہے, ٹوٹی یہاں سے ملے گا. تو وہ وہاں کیا کرتا ہے, وہاں وہ کٹ لگاتا ہے. یہ کٹ ہوتا ہے اس کے جبڑے میں آری کی طرح دانت ہیں, آرے کی طرح. وہ ایسے ان کو کاٹتا ہے, مچھر کو پھونک مارا تو اڑ جائے. تو اس کے اللہ نے کیسے دانت بنائے گا کاٹ کے راستہ بنا لے. ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی, یہ جو ہوا ہے نا یہ ہم پر بڑا ظلم کرتی ہے, یہ اتنی تیز چلتی ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, تو برائے مہربانی اب ہوا سے کہیں کہ وہ نا ٹھیک ٹھیک چلا کرے, اتنی زور سے نہ چلے کہ ہمارا نشانی چلے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی وہ اس کو بھی تو بلاؤ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے, مدعی مدعلے دونوں بلاؤ. تو جب مدعلے کو بلایا گیا تو مدعی غائب ہو گیا, ہوا کا جو جھونکا آیا تو مچھر گئے, تو دعویٰ خارج ہو گیا. تو یہ بیچاری ایسی حقیر سی مخلوق ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کے وہ کیسے دانت ہیں جو ہماری خال کے اندر وہ جگہ کو جا کے کاٹ لیتے ہیں. کٹتی میں باریک سا سوراخ ہوتا ہے, اس میں سے خون میں نکلنا ہے, اور خون میں ایک لیسدار مادہ ہے جو زخم کے ہوتے فوراً اوپر آ کر ایسے جال بن دیتا ہے تاکہ خون باہر نہ نکلے. اگر یہ مادہ نہ ہو تو پھر ہمارا چھوٹے سے زخم سے بھی سارا خون بہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لیسدار مادہ پیدا کیا, وہ اوپر آ کر نہ ہو تو ایسے ایک وہ اس کو جما دیتا ہے سیمنٹ کی طرح, اس پر وہ لیپ کر دیتا. اب مجھے یہ بتاؤ اس مچھر کو کس نے بتایا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو پھر تیری ساری محنت گئی. تو جو وہ کاٹتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے یہاں اندر گلے میں دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں, اس میں اس نے سپرے رکھا ہوا ہے. تو فوراً اس کے اوپر سپرے کرتا ہے. یہ سپرے کیا کرتا ہے, یہ اس خون کے اس لیسدار مادے کو پتلا کر دیتا, اس کو تحلیل کر دیتا. یہ کام چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اس کو مارتا ہے, سپرے کرتا ہے, وہ تحلیل ہوتا ہے. تو پھر اس کو پتا ہے اس کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایسے جو ڈاکٹروں نے ٹیکے کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے کیپ, یہ تو ہمیں 100 ٹیکا ہکن لا چڑھن کیپ بٹا بٹا کے. لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ میری اگر یہ سیپٹک ہو گئی تو میری خیر کوئی نہیں. تو ہر وقت اس کو ایسے بند رکھتا ہے, ہر وقت. جب وہ کٹ لگاتا ہے پھر سپرے کرتا ہے, اس وقت پھر اپنی کیپ کو پیچھے ہٹاتا ہے, سونڈ کو آگے لے جاتا ہے, اس میں سے سرنج بھرتا ہے, اور پھر ایسے تبل بجاتا جاتا ہے کہ جا رہا ہوں جو کرنا ہے میرا کر لے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. اللہ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں, تم دیکھو سے اس مچھر میں تیرے رب کی کیسی قدرتیں کام کر رہے ہیں. تو اس ضرورتوں کے علم میں ترقی کرنے سے انسان جانوروں پرندوں کی صف سے آگے نہیں نکل سکتا. انسان جو انسانیت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے وہ اس علم سے انسان بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بے خطا بنایا, لا ریب فیہ, جس کو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے نبی میں نے تمہیں علم دیا, یہ بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا, بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگا, اللہ نے دے دیا. فخرنا لہ الریح, سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ میرا تیرے اوپر بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا ملک دیا. جب اپنے نبی کو علم دیا تو کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے میرے نبی، میں نے تم میرے پر بہت بڑا فضل کیا کہ میں نے تمہیں اپنا علم عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے عالی اور افضل بنایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہ چیز عطا فرمائی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوت کو علم و حکمت کا خزانہ دیا. وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان اور داوود دونوں کو علم و حکمت کا خزانہ دیا. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام جب مضبوط ہو گئے، توانا ہو گئے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف جوان ہو گئے تو ہم نے اس کو علم اور حکمت کا خزانہ دیا. ایک ایک نبی کے بارے میں دیکھو اللہ کیسے بطور احسان کے فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تم پر علم کو اتارا. پھر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ علم والوں کے اللہ درجے بلند کرے گا. فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے خلاف سب سے زیادہ دلائل قائم کیے گئے شیطانی طاقتوں کی طرف سے، اور وکیل بھی اور موکل بھی اور لمبے چوڑے نظام بھی اس دعوے کو توڑنے کے لیے. تو اللہ نے اس دعوے کی سچائی کے لیے تین گواہ پیش کیے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو کا یہ دعویٰ ہے، اس پر گواہ کون ہے؟ کہ شہید اللہ، پہلا گواہ اللہ خود ہے. دوسرے کون ہیں؟ والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تیسرے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی نسل جو شروع ہوئی اور قیامت تک شروع رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی، اور پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں آئے اور مر گئے. ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر علاقے میں سے کن لوگوں کو اس مقدمے میں گواہی کے طور پر طلب کیا؟ وہ ہیں اولو العلم، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. سوری دنیا کے انسانوں، دعویٰ سنو، لا الہ الا اللہ، گواہ کون ہے؟ اللہ. دوسرا گواہ کون ہے؟ فرشتے. تیسرے گواہ کون ہے؟ اولو العلم، اولو العلم، علم والے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، علم والے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جس کیس میں اللہ گواہ بن کے آ رہا ہو، اس میں جب کسی اور کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا تو چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ نے اپنی گواہی کے لیے بادشاہوں کو طلب نہیں کیا، وزیروں کو طلب نہیں کیا، تاجروں کو طلب نہیں کیا، زمینداروں کو طلب نہیں کیا، سائنسدانوں کو طلب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی میں، اپنی وحدانیت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کی، فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا، اور علم والوں کی گواہی کو پیش کیا. اور گواہ وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، وہ گواہ بن سکتا ہے. پہلے ایک محکمہ ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا تذکیہ تو شہود، جب کوئی عدالت میں گواہ لگتے تھے تو اس محکمے کے لوگ بتاتے جی یہ اس یہ گواہ صحیح آدمی ہے، تو اس کی گواہی بھگتائی جاتی تھی. اگر وہ کہتے یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو اس کی گواہی رد کر دی جاتی تھی. اب چونکہ یہ محکمہ کوئی نہیں تو اس کا بدل قسم اٹھوائی جاتی، بھائی تو قسم اٹھا کہ جو کہوں گا میں سچ کہوں گا. اب ان کو بھاری کوئی نہیں قسم اٹھانے کا، چاہے کوئی ایسے کوئی ایک لاکھ قسم اٹھوا لے، کو چونکہ اللہ کو نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو گواہی کے طور پر پیش کیا تو ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ بھی کر دیا کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو عادل ہو، جو سچا ہو، جو کھرا ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی کے ساتھ ان کی سچائی کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کی امانت کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کے صدق کو بھی بیان کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گواہی میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا، صفاتی نام استعمال نہیں کیا، اور اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے نام کو جوڑا. یہ شہید ال، جب یہ آیت اتری تھی اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے تھے، یہ رات کو آیت اتری تھی شہید المکہ میں، اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے تھے. اور جب یہ آیت اتری تھی تو مکے کے سارے بت دھڑم سے زمین پہ جا گرے تھے، اونچے منہ زمین پہ گر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے علم والوں کو طلب کیا. تاجروں زمینداروں کو طلب نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. لوگوں کو بہت سی چیزوں پہ فخر ہوتا ہے, تو میں تاجر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میرا ہسپتال ہے, میرا کارخانہ ہے, میری زمینیں ہیں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں سائنسدان ہوں, میرا یہ میں صدر ہوں, میں وزیر ہوں. بہت سی نسبتیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے, میں تمہیں بتاؤں کس چیز پہ فخر کرنا ہے, کس چیز پہ خوش ہونا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اس کو نقل کیا ہے کہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے. فبذلک فلیفرحوا, جب لوگ کہیں گے نا میں بڑی اچھی انگریزی بولنے والا ہوں, یہ بڑی اچھی انگریزی بولتی ہے, اس نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے, اس نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور اس نے وہ کیا تھا کمپیوٹر کیا ہوا ہے. ہر کوئی اپنا اپنا فخر کرے گا نا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں تم کس چیز پر فخر کرو, تم میرے علم پر اور میرے دیے ہوئے ایمان پر فخر کرو. فبذلک فلیفرحوا, صرف اسی کے ساتھ فخر کرنا اور کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے. وہ خیر مما یجمعون, ساری دنیا کے مال دولت ڈگریاں, ساری دنیا کے مال و متاع اسباب, اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں علم دیا, جو اللہ نے تمہیں ایمان دیا, یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ بڑھ کر ہے. نبیوں کو علم دیا تو بطور احسان کے بتایا, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو ہم نے علم و جس کو حکمت ملی اس کو سب کچھ ملا, بہت کچھ ملا. اور کیا ہے, ایک شاعر کا شعر ہے کہ یاد نہیں آ رہا, ستعلمہ اذا طاہ قراتا, اس کا آخری مصرع یہ ہے, ستعلمہ وبینہما, کیا ہے, وہ دنیا کے مال و متاع اور علم میں مقابلہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وبینہما, کیا ہے, دونوں, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. ستعلمہ اذا طاہ قراتا, اگر تو سورہ طاہ پڑھ لے تو تجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کے مال و متاع میں اور اللہ کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. سورہ طاہ میں کیا ہے, جو کہہ رہے ہیں ستعلمہ اذا طاہ قراتا, جب تو سورہ طاہ پڑھے گا نا تجھے پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ کا علم ہے آسمان سے اترا ہوا. سورہ طاہ میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے نبی مجھ سے مانگا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے. یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اے میرے نبی مجھ سے مانگا کر, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے نبی مجھ سے مانگا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے. اسے کہتے ہیں دو بھوکے نہیں بھر سکتے, ایک پیسے کا بھوکا ایک علم کا بھوکا, دونوں کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو میرے بھائیو بہنوں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے بچیاں, وہ مرد عورت جن کو اللہ یہ نسبت عطا فرما دی, چونکہ یہ وہ علم ہے جو آداب زندگی بتاتا ہے, جو اسلوب زندگی بتاتا ہے, جو طریقہ زندگی بتاتا ہے, جو خیر اور شر کے معیار بتاتا ہے, جو مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے, کاروان زندگی کی کیا منزل ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے اور کہیں سے بھی نہیں پتہ چلتا. تو چونکہ آج کے دور میں اس کا رواج نہیں ہے, اس کی عظمت نہیں ہے, تو جب ہم نے یہ چونکہ بچیوں کے مدرسے کا تو اب رواج ہوا نا, پہلے تو بچوں کے مدرسے میں بھی کوئی رواج نہیں تھا اور بالکل سرحد کے لڑکے پڑھا کرتے تھے, پنجاب کا لڑکا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اور جب کوئی ایسے ادھر متوجہ ہوتا تو سارے کہتے تو روٹی کہاں سے کھائے گا، تیرا گزارا کیسے ہوگا. جب میں نے کالج چھوڑ کے مدرسے چلا گیا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ملنے لاہور چلا جاتا تھا، پرائیویٹ سے چلا جاتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو لاہور وہ گورنمنٹ کالج کا ہوتا تھا نیو ہاسٹل، تو میرے کئی دوست وہاں شفٹ ہو گئے تھے اقبال ہاسٹل سے. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارے اسکول کا ساتھی دوست ظہیر اس کا نام تھا، یہ میری اس کی آخری ملاقات، اس کے بعد آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی. وہ آیا، وہ اس وقت میڈیکل کالج کے تھرڈ ایئر میں تھا، کے ای میں پڑھتا تھا، اور میرا ادھر کوئی دوسرا سال تھا پورا یاد نہیں. تو میں سامنے سامنے بیٹھے تھے تو وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ میں نے کہا بس اللہ کا فضل ہو گیا. کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ میں پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہے ہو؟ دین پڑھ رہا ہوں. اسے کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا. تو بڑے غصے میں بولا، اللہ اوپر سے پھینکے گا تیرے اوپر. تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. میں نے پوچھا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو ایسے اٹھ کے کہنے لگا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. مطلب ہے میں تو نظر سے ہاتھ رکھ کے 500 چھل لوں. میں نے تو پیسے سائل جائیں، تو روٹی کی تھکاونی. تو یہ ایک تاثر تھا کہ جو مدرسوں میں جائیں گے ان کے مستقبل کا کیا بنے. تو اللہ نے فضل فرمایا، فضا بنتے 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 کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنات کے مدارس ہوں گے، اس میں بچیاں اللہ کا علم پڑھیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو وجود بخشا کہ شروع میں یہ اشکال کہ ان لڑکیوں کو پوچھے گا کون، ان کو انگریزی نہیں آئے گی تو ان کا کیا بنے گا، آج کے ماحول میں انگریزی نہ آتی ہو تو کوئی رشتے نہیں پوچھتا، وہ کوئی حال نہیں پوچھتا. یہ ایک تاثر پھیلا ہوا ہے نا، چونکہ 100 سال انگریز کی غلامی نے ہمیں غلامی کے تاثر سے نکالا نہیں ابھی تک. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا، سارے پاکستان میں اس طرح مدارس کا جال بچھ گیا. ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے ایک حقیر سی کوشش کی کہ ان اپنے مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو ہم عربی زبان سکھائیں، عربی میں ان کو سبق دیا جائے، عربی ان سے بلوائی جائے. ہم اچھے اسکولوں میں پڑھا، پھر اچھے کالج میں پڑھا تو ہمیں مجبور کیا جاتا تھا انگلش بولو انگلش لکھو. تو ایک ذوق بن گیا تھا اس زمانے میں انگریزی زبان کا. میں 2-3 سال اتنی مشکل میں رہا، جب میں عربی بولنے کا شوق ہوا رائمنڈ میں داخل ہوا تو میں عربی بولنے لگتا تو زبان پہ انگریزی شروع ہو جاتی. تو 1-2 سال میں یہ مشکل میں پھنسا رہا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اس طرح مدارس کا ایک نظام دیا، تو پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ ہم لڑکوں کو بھی عربی زبان میں، لڑکیوں کو بھی عربی زبان میں، اللہ کا کلام عربی میں، حدیث عربی میں، رسول عربی، جنت والوں کی زبان عربی، اللہ خود بولتا ہے تو عربی زبان میں بولتا ہے. تو ہم اپنے بچے اور بچیوں میں یہ ذوق بیدار کریں اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، جیسے انگریزی بولنے والے لڑکے لڑکیاں بڑے اعتماد کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، حالانکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جسے مقصد زندگی کا نہیں پتا اسے کیا پتا. یہ تو ساری ٹیکنیکل لائنیں ہیں، یہ علم کی لائنیں تو ہیں نہیں، یہ تو ساری ٹیکنیکل لائنیں ہیں. تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ان لڑکوں میں لڑکیوں میں خود اعتمادی پیدا کریں کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو بہت عظیم چیز ہے اور سارا عالم اس کے سامنے ہیش ہے، اس کی ساری دنیا کی اس کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر قیمت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، مختلف پریشانیوں سے نکلتے ہوئے اللہ پاک کا احسان ہوا، اچھی معلمات مل گئیں، اچھے معلم مل گئے، محنت کرنے والے، صرف وقت پورا کرنے والے نہیں بلکہ واقعتاً اپنا کام سمجھ کے جان کھپانے والے مل گئے. انہوں نے کوشش کی، جہد کی. تو یہ ہماری ایک حقیر سی کوشش کے بعد ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا کہ چند بچیاں ہمارے مدرسے سے اب اس آج کے دن فارغ ہو رہی ہیں. یہ فراغت نظام کے لحاظ سے ہے نہ کہ کام کے لحاظ سے. مرتے دم تک آدمی سیکھتا ہے, مرتے دم تک آدمی پڑھتا ہے, مرتے دم تک اس کی طلب بڑھتی رہتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا خضر علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے, تو یہ وہ زمانہ ہے جب تورات اتر چکی تھی. تورات پہلی آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری, صاحب تورات ہو کر پھر وہ سیکھنے. تو سیکھنے کا زمانہ تو موت تک ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ ایک دفعہ قلم دوات اور کاغذ ایسے بھاگ رہے تھے, ایک آدمی نے پکڑ لیا, کہا حضرت کب تک بھاگتے رہو گے ایسے؟ وہ کوئی محدث آئے تھے تو ان سے سننے جا رہے, حالانکہ خود وہ اپنے وقت کے امام بن چکے تھے. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کب تک ایسے بھاگتے رہو گے؟ تو انہوں نے فرمایا موت تک بھاگتے ہی رہوں گے, موت تک بھاگتے ہی رہوں گے. تو موت تک آدمی سیکھتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آخری لمحات تھے, ایک آدمی ان کا حال پوچھنے آیا, سکرات کا حال ہے, اور ایک آدمی پوچھنے کے لیے آیا, حال تو اس سے بات شروع کر دی, کیوں بھائی رمی کرنا پیدل افضل ہے کہ سواری پہ افضل ہے؟ رمی جو کرتے ہیں نا تین شیطانوں, تو اس نے کہا جی پیدل افضل ہے. تو کہنے لگے نہیں. اس نے کہا پھر سواری پہ افضل ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہے؟ تو فرمایا جس رمی کے بعد رمی ہو اسے پیدل کرنا افضل ہے, جس کے بعد رمی کوئی نہ ہو اسے سواری پہ کرنا افضل ہے. یہ کہہ کر جان نکل گئی. امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا, غشی تاریخ, ان کے ساتھ محمد بن سلمہ, ابو حاتم اور منذر بن شازان اور کئی لوگ محدثین بیٹھے ہوئے. اور امام ابو ذر فرمایا کرتے تھے مجھے ایک لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے. تو ان کو خیال آیا کہ ابھی ان کو تو انتقال ہو رہا ہے کہ ان کو کلمہ پڑھایا جائے, کلمے کی تلقین ہوتی ہے, قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو انہوں نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا. ابو حاتم نے حدیث کی سند پڑھی, محمد بن سلمہ نے, کہ حدثنی ضحاک عن ابی عاصم عن صالح بن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی. یہ حدیث کی سند ہے, اتنا پڑھ کے چپ ہو گئے. اس بعد ابو حاتم نے اپنی سند کو پڑھا, حدثنی بندار عن ابی عاصم عن صالح ابن ابی غریب عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی, اور یہ کہہ کر وہ بھی چپ ہو گئے. یہ دونوں کی آواز کان میں تو جا رہی تھی, لاشعور میں جا رہی تھی, تو اسی غشی میں ان کی زبان چالو ہو گئی اور وہ انہوں نے کہنا شروع کیا, حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی. یہاں آ کر وہ پہلے دو تو چپ ہو گئے تھے, یہ آگے چلے, ہے غشی, ہوش نہیں ہے, غشی آگے چلے ہیں. عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ کہا اور جان نکل گئی. او قال حرمہ اللہ علی النار. یہ حدیث کو پورا پڑھا, اب کلمہ بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, اور انتقال بھی ہوا, دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. تو مرتے دم کیا آخری سانس تک کوئی فارغ نہیں. ایک ہمارے بزرگ سے بھائی حمایت اللہ صاحب ملتان کے, وہ باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے, خاندان عالی اور یو پی کے بڑے تہذیب یافتہ, وہ تھے تاجر اس کے چمڑے کے. تو ایک جگہ انہوں نے بیان کیا, ایک عالم بیٹھے تھے, انہوں نے بعد میں کہا حضرت آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنے لگا میں نے سوچا جب اللہ نے میرا بھرم بنایا ہے تو میں کیوں اپنا بھانڈا کھولوں کہ میں جاہل ہوں. میں نے کہا بیٹا نہ تو فارغ نہ میں فارغ, موت تک کوئی فارغ نہیں. انہوں نے کہا کیا حکمت کی بات کی آپ نے. تو یہ جو فراغت ہے یہ تو ایک نظام سے فراغت ہے, نہ کہ علم سے فراغت. یہ نظام کی فراغت ہے, علم کی نہیں. ایک نظام میں بچیاں چلی چار سال, ساڑھے چار پانچ, اور وہ ایک نظام ختم ہوا. ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ان بچیوں میں علم کا ذوق بھی پیدا ہو چکا ہے, استعداد بھی پیدا ہو چکی ہے. یہ عالمہ بنی نہیں ہے, یہ علم کی استعداد پیدا ہوئی ہے. جیسے بیج کو جب موسم کی رعایت کر کے اور زمین کو نرما کر ڈال دیا جائے تو اس کو فصل نہیں کہتے, اس کو پودا نہیں کہتے. ہاں اب اگر اس کی رعایت کرتے رہیں گے تو یہ پھٹ کر پھیل کر پھلدار درخت بن جائے گا, لیکن اس کو کہنا کہ یہ باغ ہے یہ نہیں. چار پانچ سال میں ہم نے ان کو کہا کہ بھائی پوری تم نے ہم نے عالمہ کی سند دے دی, اور امام مستغفری رحمت اللہ علیہ مصر گئے. وہاں ایک محدث تھے جو ایک حدیث بیان کرتے تھے, یہ کنز المال کی چھٹی جلد میں یہ حدیث موجود. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس حدیث کو مفت نہیں سنا تھا, میں تو اس کی قیمت لیتا ہوں, جو قیمت دیتا ہے اس کو سناتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا قیمت ہے, کہ جو ایک سال روزے رکھے اس کو سناتا ہوں. تو مستغفری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا اچھا استاد جی میری موٹر سے افطاری کا بندوبست کرو تو میں کھائیے, بستر بھی دیو روٹی بھی دیو تو میرے روزے گن دے آؤ. کہا اچھا جی بہت اچھا, مصر میں رہے گھر واپس نہیں گئے, ایک سال روزے رکھے, ایک سال میں ایک حدیث کو حاصل کیا, ایک سال میں ایک حدیث کو حاصل کیا. تو لہذا علم کی تو کوئی انتہا نہیں. محمد بن اسحاق نیشاپوری 20 برس کی عمر میں نکلے علم کی طلب میں اور 65 برس کی عمر میں گھر واپس آئے, 45 سال پھرتے رہے مصر میں رہے گھر واپس نہیں گئے, ایک سال روزے رکھے, ایک سال میں ایک حدیث کو حاصل کیا, ایک سال میں ایک حدیث کو حاصل کیا. تو لہذا علم کی تو کوئی انتہا نہیں. محمد بن اسحاق نیشاپوری 20 برس کی عمر میں نکلے علم کی طلب میں اور 65 برس کی عمر میں گھر واپس آئے, 45 سال پھرتے رہے علم کے پیچھے, 65 سال کی عمر میں آ کے شادی کی, 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا, اللہ نے چار بیٹے دیے. بقی بن مخلد کا پہلا سفر علم کا 18 برس کا تھا, 20 برس, دوسرا سفر 14 برس کا تھا, 34 سال مسلسل پھرتے رہے, مسلسل پھرتے رہے. تو یہ چند سال, چار پانچ سال میں یہ نہیں کہ یہ ہماری بچیاں عالمہ بن گئیں. ہاں ان کے اندر علم کی ایک استعداد پیدا ہوئی ہے, اور ہمیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر خیر کی تمیز, شر کی تمیز, رشتوں کی پہچان, یہ پہچان ہو گئی. اب کروانا تو ہمارے بس میں ہے نہیں, سمجھا دینا بتا دینا, یہاں آ کر انسان کی طاقت ختم ہو جاتی, آگے کسی کو عمل پہ کھڑا کرنا یہ انسان یہاں کے بے بس ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ عاجز تھے, اور وہ کہہ رہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. تو ایک نظام سے فراغت ہوئی ہے, علم سے فراغت نہیں ہوئی, اس ساری زندگی کا سفر ہے اور ساری زندگی پر محیط ہے. اگر اس علم کے ساتھ یہ مناسبت رکھیں گی تو وہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے انوارات ان کو دیتا رہے گا. یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان پہ ملکہ دے دیا, بولنے کی بھی قدرت دے دی, لکھنے کی بھی طاقت دے دی, سمجھنے کی بھی طاقت دے دی. یہ ہمارے مدرسوں میں 10-10 سال پڑے ہوئے بچے نہ بول سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ عربی میں ہونے والا سبق وہ سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے صرف 4.5 سال میں, 5 سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے یہ استعداد بنائی کہ ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری محنت سے زیادہ دیا. باقی یہ جو مدرسے میں, اسکول میں, کالج میں رہنے کا زمانہ ہوتا ہے, جب یہ بیت جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے خواب تھا جو گزر گیا. میں جب میں رائمنڈ میں 26 نومبر 1972 بروز منگل میں داخل ہوا تھا, 26 نومبر 1972 بروز منگل, مغرب کے بعد میں نے اپنا سامان لا کر مدرسے میں رکھا تھا, اور 7 سال یوں گزر گئے کہ جیسے 7 دن یا 7 لمحے یا 7 پل گزرنے کے بعد وقت ہی کا ایسا تیز رفتار بھرا ہے جو خود پیچھے چلتا ہے, لوگوں کو آگے دھکا دیتا ہے. یہ عجیب سواری ہے, جب سواری ریورس ہوتی ہے تو ہم بھی ریورس ہوتے ہیں, جب وہ آگے چلتی ہے تو ہم بھی آگے چلتے ہیں. وقت واحد سواری ہے جو خود پیچھے جا رہی ہے ہمیں آگے دھکا دے رہی ہے, خود پیچھے جا رہی ہے ہمیں آگے دھکا دے رہی ہے. ہر آنے والا پل ماضی کے اندھیروں میں جا رہا ہے اور مجھے مستقبل کی طرف دھکا دے دیتا. تو ساتھ رہتے ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں مدرسے کا امیر تھا تو ہم لڑکے تھے کوئی 40-50 یا 60 لڑکے تھے. تو اوپر گرمی شدید گرمی تھی, جب شعبان کا مہینہ شدید گرمی میں تھا, جون کا مہینہ تھا غالباً. تو ہم نے کہا بھائی سارے مدرسے کی ہم دعوت کریں گے. تو یہ ہمارے بھائی مولوی حسین احمد صاحب, یہ بڑے بہترین باورچی ہیں, یہ قورمہ بڑا زبردست بناتے تھے اور وہ چاولوں کی کھیر بڑی زبردست بناتے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان سے قورمہ پکوایا اور چاولوں کی کھیر پکوائی, وہ دوپہر سے پکوا کے ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دی اور سالن ہم نے شام سے پکوایا. ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا اس میں. تو اوپر چھت پر ہی ہم نے کھانے کا انتظام کیا 40-50 لڑکے. تو جب میں بیٹھا نا تو مجھے وہ پچھلا سارا وقت یاد آ رہا. اچھا وقت گزرا ہو تو پھر دل کٹتا ہے نا, اور برا گزرا ہو تو پھر آدمی کہتا جلدی, اچھا گزرے تو پھر جی چاہتا کہ لمحات تھم جائیں. پر یہ ایسی ظالم سواری ہے کہ کہیں نہ اس کا کوئی اسٹیشن آتا ہے, نہ بریک لگتی ہے, نہ موڑ کاٹتے ہوئے ایسا ہوتی ہے, کہیں بھی تو اس کا تھمنا نہیں ہے. تو چلنا ہی چلنا ہے اور بس انسان کو اٹھا کے جا کے قبر میں دھکا دے دیتی ہے. تو بیتے ہوئے لمحات اچھے گزرے ہوں تو پھر ان جدائی کا تصور کر کے وہ دل بہت پریشان ہوتا ہے. ہم اہل قفص ہیں, تنہا ہی نہیں, ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے, اشکوں سے منور جاتی ہے. میں آج وہ یاد کر کے غمگین ہو رہا ہوں, حالانکہ اس کو گزرے ہوئے بھی اب 28 سال ہو گئے. تو میں نے بیٹھتے ہی نہ جو جملہ میں نے کہا تھا, آگے میں نے کیا کہا وہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن مجھے پہلا جملہ آج بھی یاد ہے کہ وہ ایک ایسے بے ساختہ منہ سے نکلا اور ایسے جذبات تھے اس وقت. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائیو, ایک کشتی کے مسافر گھاٹ پہ اترنے کے بعد اور ایک آنگن میں مل کر کھیلنے والی سہیلیاں شادی کے بعد اور ایک مدرسے کے ساتھی مدرسے سے نکلنے کے بعد پھر شاد و نادر ہی زندگی کے کسی موڑ پہ پتھر ہوتے ہیں, شکلیں بھول جاتی ہیں, شکلیں یاد نہیں رہتی. اوہو, میں مرید کے گیا تو ایک کافی ایجڈ سب بیماری نا اس کو, ورنہ میرا ہم عمر تھا, مجھ سے چھوٹا ہی تھا. مجھ سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ پڑھا ہوں سینٹو ماڈل اسکول. میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں آ رہا. خیر آپ دو نمبر کمرے میں ہوتے تھے اور گلابلی ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور آپ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. میں کہا یار نشانیاں تو ساری بتا رہا ہے لیکن مجھے تو یاد نہیں آ رہا تو کون ہے. کہا جی ہم تو مسکین سے لڑکے ہوتے تھے, ہمیں آپ ہمیں کہاں, آپ لوگوں کا بڑا ٹور ٹپا ہوتا تھا, ذمہ داروں کے بیٹے, ہمارا پورا ایک گینگ تھا بنا ہوا. تو کہا ہم تو مسکین سے ہوتے تھے, ہم کہاں آپ کو نظر میں آتے ہوں گے. تو خیر میں اس کو ایسے دیکھتا رہا اور اپنے ماضی کے دریچے کھولتا رہا. کتنے قفل میں نے توڑے پر اس کی شبیہ برآمد نہ ہو سکی. سارا دن گزر گیا اور میرے اندر ایک ایسے نا گراری چل رہی کہ جب یہ میرا ساتھی تھا تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. تو رات کو جا کر نا ایک دم ایک پرانا دروازہ کھلا اور وہ ماضی کا گرد و غبار جب دور ہوا تو میں نے اس کو مین گیٹ سے اندر آتے ہوئے نیلی پتلون سفید شرٹ اور ہاتھ میں فائل پکڑے ہوئے میں نے اسے دیکھا کہ وہ آ رہا. تو پھر اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا میں نے اب تمہیں پہچان لیا ہے. تو جو وقت اچھا گزرا ہوتا ہے نا وہ بھولتا ہی نہیں, کٹ جاتا ہے. تو یہ بے سوکھ تھا, میں نے ان سے کہا کہ بھائیو پتہ نہیں آج کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر ملنا ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہی دنیا میں دیکھا ہے کہ کشتی کے مسافر گھاٹ پہ اترنے کے بعد, ایک آنگن میں کھیلنے والی سہیلیاں اور بہنیں شادی کے بعد, اور ایک مدرسے کے طلبہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد, کبھی کہیں ملیں تو ملیں ورنہ رخ کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں. میں نے اپنا ایک دوست ڈھونڈا 35 سال کے بعد اس سے میں ملا ابھی پچھلے سفر میں، 35 برس کے بعد میری اس کی ملاقات ہوئی. تو ہم ایسے خوش ہو رہے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والے ساتھی کہنے لگے یار آپ لوگوں کو خوش ہوتا دیکھ کر ہمیں بھی خوشی چڑھ گئی. تو وہ وقت ایسا اگر محبت سے گزرا نا تو وہ ایسے دل میں اتر جاتا ہے. میرے دو دوست مجھے ملے ہی نہیں. دو دوست ایسے تھے سنٹو ماڈل اسکول میں، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں. میں کہوں یا اللہ وہ کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے. ایک دفعہ میں، اللہ تعالیٰ ہر سال لے جاتا ہے حرم، تو میں نے حرم کے سامنے کھڑے میں نے کہا یا اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو میری ملاقات کرا، اگر مر گئے ہیں تو ان کو جنت دے دے. جب میں واپس آیا تو میرا فرسٹ کزن کا ایک بیٹا ہے، وہ بہترین گھوڑ سوار ہے، اتنا سا ہے لیکن جب وہ گھوڑ سواری کرتا ہے تو بڑے بڑے شاہ سوار اس کو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، وہ نیزہ بازی کرتا ہے. تو وہاں ہمارے گاؤں میں نا وہ میرے کزن نے وہ نیزے بازی کا مقابلہ رکھا. تو وہاں احتیاط سے کچھ لوگ آئے، وہاں کے ذمہ دار وہ نیزہ بازی میں شرکت کریں. انہوں نے جب اس بچے کی نیزہ بازی دیکھی تو ان کو بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا یار تو ہمارے پاس آنا. تو وہ ان کی کوئی شادی تھی اس نے بلایا تو وہ چلا گیا، ساتھ اپنے باپ کو بھی لے گیا. وہاں جب وہ بیٹھے تو ایک آدمی آ کر سامنے بیٹھا، وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے. کہتے یار میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، یہ میرا فرسٹ کزن بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا سنٹ ماڈل اسکول. وہ کہ میں نے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے. کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہارون ہے. کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام مظہر ہے. کہا یار ادھر ایک طارق جمیل ہوتا تھا، کہا وہ میرا بھائی ہے. کہا اچھا اچھا یار، اس کو ملے ہوئے زمانہ ہی گزر گیا. تو یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، اسے بتانا. میں جب آیا حج سے واپس کہنے لگا طارق میاں تیرا ایک دوست لب ہے. میں کہا کون؟ کہ ہارون. میں کہا بھائی میری حج کی دعا قبول ہو. تو پھر میں نے اسے فون کیا، ہماری جماعت پنڈی پہنچی تو وہ آگے کسی گاؤں میں رہتا تھا. میں جتنی دفعہ احتیاط حویلیاں گیا میں اس کا پتہ پوچھتا، لیکن وہاں کسی گاؤں میں تھا. تو جب وہ آیا نا تو یہ وہ ہمارے کمرے کا انچارج ہوتا تھا، ہمارا کمرہ جو تھا دو نمبر کمرے کا انچارج. تو یہ بہت شرارتی تھا، ہم بھی شرارتی تھے. تو ایک دفعہ نا یہ رات کو سویا ہوا تھا، جلدی سو گیا تو یہ منہ کھول کر سوتا تھا. تو میں گیا کچن میں، وہاں سے بڑا چمچ مرچوں کا اٹھا کے لایا اور سارا اس کے منہ میں ڈال دیا. یوں جو کیا تو جو مرچ اس کے اندر گئیں تو اٹھا کھو 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 کرتا، گالیاں دے 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 اور بھاگا. ساری رات وہ جاگتا رہا، ہم ہنستے رہے. میں نے اسے کہا ہارون یاد ہے نا تیرے منہ کی مرچاں سٹی ہیں؟ آج تک یاد ہے. کڑوا خدمت کریں، ماں باپ کی دعا لیں. میں نے اس دفعہ ایک ایسا عجیب واقعہ سنا کہ زندگی بھر ایسا نہیں نہ دیکھا نہ سنا. ہماری جماعت گئی میلسی، وہاں بڑے ذمہ دار ہیں. ان کا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ وہ نماز بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے. کہنے لگا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی. میں نے کہا وہ کیا اس کا تمہارے پاس منتر کیا ہے؟ ان کا میں روزانہ اپنے ماں باپ کو دباتا ہوں جب وہ لیٹتے ہیں، پھر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتا ہوں، پھر ان کو چومتا ہوں، پھر اپنے منہ پہ ملتا ہوں ان کے پاؤں. اور جب مجھے کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں چوم کر اپنے منہ پہ مل کر پھر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. آج تک میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی. ماں باپ کا مقام تو دین بتاتا ہے، دین رہا نہیں. جو بچی کالج کی فضا میں جائے گی اور دنیا کی تعلیم حاصل کرے گی، اس تعلیم میں تو یہ کہیں ہے نہیں. اگرچہ ہماری ضرورت ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے کہ شعبے چلانے کے لیے عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو عورتوں میں ڈاکٹر ہونے چاہیے، تو اس طرح ہر شعبے میں ضرورت ہے. لیکن ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ دین سیکھیں، اور یہ جو بچیاں آپ پڑھ رہی ہیں پڑھ چکی ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ ان کو دین سکھانے کا انتظام کریں اور اپنی ذات سے عملی طور پر اس کو ثابت کریں. کہ ان کی زندگی میں آپ نے فرمایا کہ علم کی زینت کیا ہے؟ اچھے اخلاق. علم کی زینت تحریر و تقریر نہیں، علم کی زینت اچھے اخلاق ہے. تو یہ جب تک گھروں میں رہیں, نوکر بن کے رہیں, ماں باپ کی دعائیں لیں, ماں باپ کی خدمت کریں, جن استادوں سے پڑھا ان کو ساری زندگی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں, ساری زندگی ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر. جب تک امام ابو حنیفہ کے استاد حماد زندہ رہے, ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے. جب تک وہ زندہ رہے ان کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے. ایسی عظمت اور ادب. تو ان بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اخلاق ایسے بنائیں کہ یہ اوروں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں. اپنی خدمت سے دل جیتیں, ماں کی خدمت کریں, باپ کی کریں, بھائیوں کی کریں, بہنوں کی کریں. شادی ہو جائے تو سسرال والوں کے ہاں نوکر بن جائیں, خاوند کی کریں, اس کی ماں کی کریں, اس کے باپ کی کریں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں سسرال کا عجیب سا نظام بن گیا ہے. یہ شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے کہ وہ آتے ہی لڑکی کو ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں, کیا کرتی ہے, کیا بولتی ہے, کیا کہتی ہے, کہاں بیٹھتی ہے, کیسے بیٹھتی ہے. تو وہ اتنی چاروں طرف سے آزمائش اور امتحان میں آ جاتی ہے کہ ہر نظر اس پر جو پڑتی ہے وہ تنقید کی پڑتی ہے, محبت کی نہیں پڑتی. اس لیے ڈھیر سارا صبر لے کے جانے کی ضرورت ہے, ڈھیر سارا. جیسے تالوت نے کہا تھا, ربنا افرغ علینا صبرا, یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو اندیل دے, صرف صبر نہ دے, صبر کا پورا پیالہ ہمارے اوپر ڈال دے یا اللہ, تب جا کر ہم جالوت کو شکست دے سکیں. تو چونکہ معاشرت میں دین نہیں ہے, رواجی دین, رواج ہے, رواج. ہاں جی, راجپوتوں کی اپنی معاشرت ہے, شیخوں کی اپنی ہے, ارائیوں کی اپنی ہے, گجروں کی اپنی ہے, بٹوں کی اپنی ہے, پنجاب کی اپنی ہے, سندھ کی اپنی ہے, سرحد کی اپنی ہے, بلوچستان کی اپنی ہے. پھر ذمہ داروں کا اپنا طریقہ ہے, تاجروں کا اپنا طریقہ ہے, مالداروں کا اپنا ہے, غریبوں کا اپنا ہے, ہر ایک اپنے اپنے طریقوں میں الجھا ہوا ہے. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, معاشرت کے لحاظ سے یہ سیکھتے ہیں. تو بچیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہونٹ بند کر کے زندگی گزارنا سیکھیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عزت بٹھائے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک لڑکی ماں کو چھوڑ کے آ رہی, باپ کو چھوڑ کے آ رہی, بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی, جی اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی, اپنی زندگی کی ترتیب توڑ کے آ رہی ہے, تو ہر آدمی اس کی دلجوئی میں لگے, خاوند بھی, اس کی ماں بھی, اس کا باپ بھی, اس کی بہنیں بھی. لیکن ہو کیا رہا ہے واقعہ میں کہ ہر ایک کی نگاہ اس پہ تنقیدی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور خاوند کی حاکمیت فوراً شروع ہو جاتی ہے. اتنی جاؤنا, اتنی جاؤنا, ادھر نال نہیں ملنا, ادھر نال نہیں ملنا, ایجی خدمت کر, اون دی خدمت کر, ایندے اگو بہ جا, اون دے اگو بہ جا. وہ بیچاری ایک کھلونا بنی رہتی ہے اور وہ ٹوٹتا رہتا ہے, ٹوٹتا رہتا ہے, اور زندگیاں اجڑ کے رہ جاتی. جب کبھی دین کی معاشرت آئے گی تو لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا, ورنہ رواجی معاشرت نے تو زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ اللہ کا دین, ہم آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہماری فارغ ہوئی. ان کو اتنا تو پتا ہے کہ اللہ کا فضل, ہم نے ان کو پورا قرآن پڑھایا, تفسیر کے ساتھ سارا قرآن پڑھایا ہے, احادیث کے ضروری ابواب پڑھائے ہیں, جس سے ان کے اندر اتنا سلیقہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب کریں یا نہ کریں یہ تو ان کی مرضی ہے, اگلا کام تو ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے معلمین نے, اساتذہ نے, معلمات نے, ان کی استانیوں نے ایسی محنت کی ہے اللہ کے فضل و احسان سے, اللہ ان کو اس کی جزا دے گا کہ انہوں نے ان کے اندر ایک خوبصورت شعور بیدار کیا ہے. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مستقل رہے, آگے بڑھتا رہے. یہ بچے بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ علم کا سلسلہ آگے چلاتا رہے. امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علم آیا ہے, سارے صحابہ سے جو علم آیا وہ ہیں 1,25,000. پر درے کے حضرت عائشہ, اگر سارے علم کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 حصے 1,25,000 صحابہ سے ملا ہے اور 1/4 پورے کا پورا حضرت عائشہ سے ملا ہے. چوتھائی دین ایک ہستی سے ملا اور وہ اما عائشہ ہیں. تو 3 حصے تقسیم کرو 1,25,000 پر, کیا بنے گا, کتنا حصہ آئے گا ایک ایک کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور ڈاکٹر امجد صاحب کو اللہ جزا دینا, تو اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا ہے. ان کے مدرسے کی بچیاں تو آگے ماشاءاللہ وہ تخصص کر رہی ہیں فقہ میں, اور افطار سیکھ رہی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بچیوں کو فتوے دیے جاتے ہیں, ان کو نکالتی ہیں اور افطار کا باقاعدہ کورس کر رہی ہیں. تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کن کن گوشوں میں جا کر روشنی کو پھیلایا, یہ بڑے عجیب آج اپنی آنکھوں سے دیکھ. تو بھائی ان بچیوں کو بھی مبارک ہو, ان کے معلمات کو بھی, ان کے والدین کو بھی. بس یہ گزارش ہے کہ بس جیسے اللہ اس کے رسول کا پیغام پڑھا ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. انسان ہیں, کبھی خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں, کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ پاک سے کہ دربار میں توبہ کر لینا تو اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ معاف کر دے گا. اور جو ماں باپ ہیں بھائی ان کے لیے بھی مبارک ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. میں دیکھتا تھا نا اپنی بچیوں کو پڑھتے ہوئے تو مجھے خوشی ہوتی تھی, اللہ شکر ہے تیرے قرآن کو سوچ رہی پڑھ رہی. ہاں جی, یہ ان کو بھی اجر مل رہا ہے, ہمیں بھی اجر مل رہا ہے, لکھنے پر بھی اجر, سوچنے پر بھی اجر, پڑھنے پر بھی اجر. یہی ہم نے ان کو دنیا پڑھائی ہوتی تو نہ لکھنے کا اجر نہ پڑھنے کا اجر. تو بھائی اللہ تعالیٰ ان سب والدین کو بہت بہت اس کی جزا عطا کرے جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنی بچیوں کو لائے پہنچایا. اللہ کا شکر ہے پیچھے سلسلہ چل رہا ہے اور ان میں سے اکثر بچیاں معلمات کا کی استعداد رکھتی ہیں. تو بھائی اس میں ہمارے یہ سارا اجر تو جا رہا ہے ہمارے بھائی منظور صاحب کی اہلیہ کو اور شہزاد صاحب کی والدہ کو کہ جنہوں نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا مرنے کے بعد, ان کے ایصال ثواب کے لیے ایسا خوبصورت نظام بنایا کہ ان کی قبر میں اس کا سلسلہ جا رہا ہے. آگے ان کے بیٹوں نے ان کے لیے جو کیا, یہ بہت کم بیٹے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. اس کا جو اصل مبارک کے مستحق ہیں وہ یہ لوگ ہیں. اور میں تو یہاں اگر یہ مجھے مدرسے میرے گلے نہ پڑتے میں فیصلہ باد چھوڑ کے جا چکا ہوں. یقین ہوں جب سے میرا باپ مرا ہے میرا کہیں دل نہیں لگتا سوائے گاؤں. لاہور میں گھر بن رہا ہے, میں نے اپنے بھائی سے کہا میں کوئی نہیں آؤں میاں بھاگے ویچ جا بانے رکھ, میرا دل نہ میرا فیصلہ آباد میں جی لگتا ہے نہ لاہور میں. اللہ کے راستے کے بعد میرا جی چاہتا ہے میں اپنے گاؤں میں جا کے رہ جاؤں. جب سے باپ فوت ہوا, جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد شدت کے ساتھ میرے اندر یہ بات ابھرتی رہتی ہے کہ جتنے بھی زندگی کے اب شامیں یا صبحیں ہیں اللہ کے راستے کے علاوہ جو وقت ہے وہ میرا اپنے گھر میں گزرے, اپنے گاؤں میں گزرے. تو یہ چونکہ مسافر خانہ ہے دنیا, اور میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ تو وہاں گزروا جہاں آخرت زیادہ بنے, وہاں گزروا جہاں آخرت زیادہ بنے. جب چھوڑنا ہی اصل ہے تو پھر تو یہاں کیا اور وہاں کیا, چھوڑ جانا. پھر میں اللہ کا میں کہتا ہوں یا اللہ جہاں زیادہ سے زیادہ تو راضی ہو اور زیادہ سے زیادہ آخرت بنے, تیرے دین کو نفع ہو وہاں وقت گزروا دے, چاہے وہ طبیعت کے خلاف ہو چاہے طبیعت سے وہ موافق ہو. تو یہ مدرسے نا زبردستی میرے گلے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ یقین مند کو بھی سوچا نہیں تھا میرا یہاں کوئی کاروبار تو نہیں, ایک تک کہ میری امی انور صاحب نے زبردستی مجھے پلاٹ دلوا دیا, ورنہ میرا وہ بھی ان کو ہیرا پھیری کرا دیا تھا. میں نے ان کو 25,000 دے دیا تھا, میں نے لینا کوئی نہیں تھا. میں کہا چلو جاندی کرو میں کوئی نہیں لینا. تو مجھے بعد میں پتا چلا انہوں نے اپنی طرف سے پیسے بھر بھرا کے, میں کہا بھائی ہوں تو پھنس گئے ہوں تو دیونا پڑ گیا, اگر یہ پیسے نہ بھرتے تو میں نے پلاٹ بھی نہیں لینا. تو انہوں نے زبردستی کی اور ایک کنال کا ٹوٹا فیصل آباد میں میرے نام کا ہے, باقی میری یہاں کوئی رغبت نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. یہ مدرسے اللہ نے مجھے دے دیے, یہ میرا ایک بڑا زبردست کاروبار بن گیا. اب اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بھائی وہ سکھ نو دھکا لگ گئے تو چھوڑ چاہ لے آئی. میں سکھ والا کملا پہنچتا نہیں کہتا میں نے کہیں دھکا دیتا ہے, یہ گل تو میں کوئی نہیں کی, میں ٹھیک ہے ایسا ہی کیتا ہے ایسا ہی کیتا ہے, لیکن گل ساری اسے خالی ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے دھکا دے دیا اور یہ زبردستی جتنے خیر کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے مصروف کر دیا. میں سوال بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح بنات کے مدرسے اور بچوں کے مدرسے اور اس میں عربی کا ماحول اور اس طرح عرب اساتذہ مل جائیں گے اور ایسے اچھے مدرس مل جائیں گے. یہ بس اوپر سے اس کا غیبی نظام ہے, آپ اس نے کر کے ٹھپا ہمارے نام کا لگا دیا, کیا کرایا سارا اسی نے ہے, صرف ٹھپا ہمارا لگا ہوا اور کچھ بھی نہیں سچ کچھ. تو بس یہ ایک دلچسپی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ خیرج کا چلایا ہوا ہے, اللہ کرے یہ چلتا رہے. تو یہ بھائی شہزاد کو ان کے والد کو اللہ تعالیٰ جزا دے, انہوں نے میرے پیچھے پڑھ پڑھ کے اس کو آپ سنبھالو اس کو آپ سنبھالو اس کو آپ سنبھالو. میں سوچوں میں اتنا سفری آدمی, ہر وقت سفر سفر سفر, میں اپنا گھر نہیں سنبھال سکا, میں مدرسے کہاں سنبھالوں. لیکن اب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو میں کہ شاید اللہ پاک اپنے فضل سے کوئی خیر چاہ رہا ہے. تو اس لیے بھائی یہ سارے معلمین بھی, والدین بھی, بچیاں بھی, اور یہ بھائی شہزاد, ان کے والد بھائی شہزاد کے بھائی ایک مرحوم جو انتقال کر گئے, انہوں نے ان کے لیے بھی وہاں ایک عمارت بنوائی. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا, وہی چیز کام آئے گی جو آدمی اپنی آخرت کے لیے یہاں بنا کے جائے گا. باقی تو سارا آدمی اوروں کے لیے چھوڑ کے مر جاتا ہے. تو یہ ساری بچیاں بھائی اپنے پچھلے سارے زندگی کے سفر میں جو کمیاں رہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں, ساری زندگی معافی مانگتے رہیں, اور مطالعے کا اپنے آپ کو عادی رکھیں, کبھی عربی کتب کا مطالعہ نہ چھوڑیں, خاص طور پر سیرت کی کتابیں, اور خاص طور پر آخرت کے بارے میں, امور آخرت کے بارے میں, اور سیرت کے بارے میں, سیر الصحابیات کے بارے میں, اخلاقیات کی کتب, اپنے مسائل فقہ کی کتب, ان کا مطالعہ رکھیں. کبھی اس مطالعے کو ترک نہ کریں. آگے کسی کے مقدر میں پڑھانا ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اپنے گھر کی زندگی میں کتابیں ہوں, جب موقع ملے بیٹھ کے ان کو پڑھا جائے تاکہ وہ یاد تازہ ہوتی رہے ہوتی رہے. میرے مقدر میں پڑھنا پڑھانا نہیں لکھا تھا نا, سفری مقدر میں تھا. تو میں آپ کو اب یقین, میں کبھی کبھی نا اپنی کتابوں کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں اور ایسے روتا ہوں جیسے بچے روتے ہیں, بچوں کی طرح. ایک دفعہ تو میں اتنا رویا میری ہچکیاں لگے کہ یا اللہ, میں نے تو بڑے شوق سے پڑھا تھا کہ بھائی ہم بھی بیٹھیں گے تیرے علم کے لیے, لیکن تو نے مجھے یا اللہ جس جگہ لگایا میں اس جگہ راضی ہوں, خوش ہوں, مجھے اس پر ارمان نہیں. ہاں میرا شوق تو اپنی جگہ پر ہے, شوق اپنی جگہ پر ہے, لیکن وقت کی ندا اور وقت کی پکار اور وقت کا تقاضا وہ اپنی جگہ پر ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آج جو جس چیز کی ضرورت تھی اس میں لگایا. تو نصیب میں نہیں تھا کتاب میں, تو میں سفر میں بھی کتاب ساتھ رکھتا ہوں, گھر میں بھی رکھتا ہوں, ایک نہ ایک حرف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی حرف میری نظر سے گزر جائے میں اس کی کوشش کرتا ہوں. اب اسفار اور لوگوں کی ملاقاتوں نے میری انفرادی زندگی کو درہم برہم کر دیا, لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز نظروں سے گزرتی رہے. تو ان بچیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کے مقدر میں پڑھانا ہے کس کے مقدر میں نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کرنا کہ ان کتب کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا اور ان سے استفادہ کرتے رہنا, ذاتی طور پر ان کا مطالعہ جاری رکھنا, تو اللہ پاک تمہاری اس نعمت کو ترو تازہ رکھے گا اور اس میں ہمیشہ تازگی رہے گی. اور باقی بھائی سارے مدرسین بھی اللہ کا شکر بھی ادا کریں, معلمات بھی, اور استغفار بھی کریں کہ جیسے ہم نے ان بچیوں پر محنت کرنی تھی وہ ہم سے نہ ہو سکی, جیسے کرنی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی. وہ بچیاں بھی استغفار کریں کہ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہ ہو سکا. اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ پہلے آخر راویہ بھی تو ایک خاتون ہی تھی نہیں, کیسے اب امام حسن بصری اس وقت تک واضح نہیں شروع کرتے تھے جب تک رابعہ بصری اس میں آ کے بیٹھ نہیں جاتی. عورتیں بھی آتی تھی نا سننے کے لیے الگ پردے میں, تو فرمایا کرتے تھے میری سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو, تو ان کو مردوں میں کوئی سمجھنے والا نظر نہیں آتا تھا, وہ رابعہ کا انتظار کرتے تھے کہ وہ آ جائے پھر شروع کرے. اور حالانکہ عورت ہونے کے ناطے ان میں ایک خوبی کوئی نہیں, وہ خاندان کی غلام ہے, غلامی تو بڑا عیب ہے, اور نسل کے لحاظ سے وہ کالی ہیں, اور کالا ہونا عورت کا بڑا عیب ہے, اور شادی کے لحاظ سے وہ بانج ہیں, بانج عورت سے کون شادی کرے, اور مال ہر عیب کو چھپا دیتا ہے, پیسہ ہو تو ہر عیب چھپ جاتا ہے. فقیر کی غلام کی بیٹی کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو چار بڑے عیب, غلام ہیں, کالا رنگ ہے, بانج ہیں, اولاد کے قابل نہیں ہیں, پیسہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن میں 1300 سال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کر رہا ہوں, آپ کو سنا رابعہ ایسی اور رابعہ ایسی. ان کا رات کو انتقال ہوا تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی بس مجھے اسی میں کفن دے دینا, یہ جو میں تہجد میں جو کپڑا پہنتی تھی اسی میں کفن دے دینا, پڑوس کے چند آدمیوں کو بلا کے مجھے دبا دو, صبح لوگوں کو بتانا, کسی کو اعلان نہ کرنا. تو ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جلدی سے آس پاس کے لوگوں کو بلا کے دفن کر دیا. اگلے دن خواب میں اپنی خادمہ کو ملی اور کہا تیرا بڑا بڑا شکریہ, تو نے میری وصیت پر عمل کیا. انہوں نے سب پوشاک پہنی ہوئی تھی, تو انہوں نے پوچھا آپ کی وہ آبا کہاں گئی, وہ جو آپ جس میں کفن دیا تھا؟ تو وہ اللہ نے اتار دی, اور یہ پہنا دیا اور وہ اللہ نے سنبھال کے رکھ لی ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیاں تولی جائیں گی تو اس کو بھی اس میں رکھ کے تولا جائے گا. کہنے لگے آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ کب منکر نکیر آئے تھے؟ کہنے لگے مر ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو نہ بھولی، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اس کو بھول جاؤں گی جو مجھ سے پوچھنے آ رہے ہو کہ میرا رب کون ہے. تو کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو بھائی واپس چلیں. وہیں سے واپس ہو گئے. تو بھائی اللہ کرے یہ ساری بچیاں راگئے بسری بن جائیں ہیں. بنایا تو اللہ نے تھا نا، تو اللہ ان کو بھی بنا دے. تو بھائی دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک ان کا مستقبل اچھا کرے اور کمی کوتاہیاں معاف کرے اور صدقہ جاریہ بنائے. درود شریف پڑھ لو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے رب ذوالجلال، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے ساری دنیا کو علم دینے والے، حلم دینے والے، تیرے فضل و احسان سے میرے مولا ایک حقیر سی کوشش شروع ہوئی. وہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے آج ایک ٹوٹی پھوٹی شکل ہم نے تیرے سامنے پیش کی ہے میرے آقا. ہمیں اس قابل کہاں کہ ہم تجھے کہیں کہ اسے قبول فرما. ہمیں پتہ ہے میرے مولا، ان سارے سالوں میں، مہینوں میں، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس پر ہم میرے مولا اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے بالکل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا اور تیرے شایان شان کیا. میرے مالک، ہمارے پاس ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے، لیکن تو نے فضل کیا، کرم فرمایا، ہماری کوتاہیوں کو چھپاتا رہا اور ہمارے عیوب کو اوروں سے تو چھپاتا رہا اور تو خیر کی شکلیں اپنے فضل سے وجود میں لاتا رہا. آج ایک حقیر سی کوشش یا اللہ اور اس کا ثمرہ وجود میں آیا ہے میرے مولا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. میرے مولا، ہم بھی یہ ایک مختصر سی پونجی لے کر تیرے در میں حاضر ہوئے ہیں، تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں میرے مولا. یہ ببضاعۃ مزجاۃ ہے میرے مولا، تو یا اللہ تو بھی اوفی لنا الکیل کا فیصلہ کر دے. وتصدق علینا، میرے مولا یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے مانگا تھا، فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا. میرے مولا، یہ حقیر سی پونجی، یہ کھوٹے سکے ہم تیرے دربار میں پیش کر کے یا اللہ تیرے در میں تیرے ہی قرآن والی دعا تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، ہمیں پورا پورا پیمانہ بھر کے دے میرے مولا، پورے پورے ہماری جھولیاں بھر کے ہمیں دے اور ہم پر اپنے رحم کرم فضل کا صدقہ فرما. یا اللہ تو ہی ہے میرے مولا، سب کو یا اللہ دینے والے.